بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ فقہی مسائل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہستی کا آغاز اور اس کا انجام دونوں اسرار الہی ہیں، اور ان کے متعلق انبیاء و اولیاء کے بیانات تمثیلی اشارات ہیں، اور فلاسفہ اور حکماء کے تصورات ظنی۔ صحیفہ فطرت کے شروع اور آخر کے صفحات عقل و ادراک کو میسر نہیں۔ ماز آغاز و ز انجام جہن بھی خبری، اول و آخر ان کہنے کتاب افتاد است۔ ہم کائنات کی ابتدا اور اس کی انتہا کے بارے میں بے خبر ہیں کہ اس کہنہ کتاب، اس پرانی کتاب کے شروع اور آخر کے صفحات ہمیں میسر نہیں۔ عقل غور و فکر کا حق ضرور رکھتی ہے، لیکن اس راہ میں واماندگی اس کا مقدر ہے۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ، آج ہم کس مطاہر کے بارے میں گفتگو کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطاہرات میں سے ایک اہم مطاہر اسلام ہے، یعنی جس طرح کفر نجاست کا باعث ہے، اس کی تفصیل ہم نجاست کے دل میں بیان کر چکے کہ خدا کا منکر، رسول کا منکر،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ختم نبوت کا منکر، قیامت کا منکر، ضروریات دینی اسلام کا ایسا انکار جس سے شریعت کا انکار لازم آتا ہو، یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ کفر نجاست کا باعث ہے جب کافر، وہ چاہے مرتد کی صورت میں ہو یا پیدائشی طور پر کافر پیدا ہوا ہو، وہ جب دائرہ اسلام میں آ جائے، توحید کا اقرار کرے، رسالت کا اقرار کرے، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے ہاتھ پاک ہو جائیں گے، جسم کا وہ حصہ پاک ہو جائے گا جس میں جان ہے،
صحیح،
اس کو جس حصے کو سردی گرمی محسوس ہوتی ہے، جہاں وہ پاک ہو جائے گا، وہاں اس کے بدن کے وہ حصے بھی پاک ہو جائیں گے جو بے جان ہیں، اس کے بال بھی پاک ہو جائیں گے، اس کے ناخن بھی پاک ہو جائیں گے۔ البتہ ایک نقطہ جو قابل ذکر ہے اور ہمارے ناظرین محترم کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کافر اگر دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے تو اس کی جو نجاست ذاتی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، یعنی دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے اس کو آپ سارا دن بھی کسی بہت بڑے حوض میں یا دریا میں رکھتے تو وہ پاک نہ ہوتا۔ جس طرح کتا، خنزیر، منکر خدا، ملحد، دہری، ان کو سارا سارا دن بھی اگر آپ پانی میں رکھیں، راوی میں رکھیں، تو یہ پاک نہیں ہو سکتے، چونکہ ان کی نجاست ذاتی ہے۔ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد یہ جو ذاتی نجاست ہے وہ زائل ہو جائے گی،
صحیح،
اور اگر خدا نخواستہ اس سے کافر کے جسم پر جو 10 نجاسات ہم نے بیان کی ان میں سے کوئی نجاست وہ لگی ہوئی ہو، اس کے جسم پر خون لگا ہوا ہو، اس کے جسم پر پیشاب لگا ہوا ہو، تو اس کے نتیجے میں وہ جو عارضی نجاست ہے وہ اسلام کے نتیجے میں یا شہادتین کے زبان پہ جاری کرنے کے نتیجے میں وہ عارضی نجاست جو ان 10 نجاسات میں سے ایک تھی جو اس کو لگ گئی تھی، وہ اس کو پاک کرنے کے لیے پھر یا پانی کا استعمال کرنا پڑے گا، جو بھی اس اسلام کا طریقہ ہے۔ تو اسلام میں آنے کے بعد اور زبان پر شہادتیں جاری کرنے کے بعد ذاتی نجاست اس کی دور ہو جائے گی۔
بالکل صحیح۔ اگلا مطاہر ہمارا کون سا ہے؟
اگلا مطاہر اسی اسلام اور کفر سے متعلق ہے،
صحیح،
کہ جب ایک جس کا نام روایات کے اندر اور پھر روایات کی روشنی میں فقہاء کرام نے بھی وہی اصطلاح اور وہی لفظ استعمال کیا ہے، اس مطاہر کا نام تبعیت رکھا گیا ہے.
طبیعت نہیں ہے توئے والا,
وہ جی ہاں وہ طبیعت نہیں ہے, تبعیت جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک چیز کو آپ انہی مطہرات میں سے کسی کے ذریعے پاک کریں تو کچھ اور چیزیں خود بخود اس کے ساتھ پاک ہو جائیں, اس کو طبیعت کہتے ہیں. ایک چیز کو آپ پاک کریں یا وہ خود بخود ایک تبدیلی کے نتیجے میں پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں اس کے ساتھ ساتھ خود بخود پاک ہو جائیں.
یعنی کچھ چیزوں کا کچھ کسی چیز کے ضمن میں یا اس کے ماتحت ہونے کے بنا پہ
پاک ہو جائیں.
صحیح مثال
اسی اسلام کفر نجاسات میں سے ہے, اسلام وہ مطہرات میں سے ہے.
صحیح,
جب ایک کافر مسلمان ہوگا تو پھر اس کی اولاد کے بارے میں کئی صورتیں فرض کی جا سکتی ہیں.
صحیح,
اگر اس کافر کی اولاد میں ایسے اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں جو خود یعنی بالغ ہو چکے ہیں, ایک بچی ہے جو جس کے 9 سال مکمل ہو چکے ہیں, یا اس کا کوئی بچہ ہے اس کے 15 سال مکمل ہو چکے ہیں, یا اگر مکمل ابھی نہیں بھی ہوئے تو بچہ یا بچی اب ممیز ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ اپنے فائدہ نقصان کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں.
صحیح,
آج کل کا نابالغ بچہ 13-14 سالہ بچہ بوڑھوں سے زیادہ ہوشیار اور سیانہ ہے, وہ ٹھیک ٹھاک کاروبار چلاتے ہیں.
بچے اس کو ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے.
ہاں چالاک ہو گئے تو وہ ممیز کہلاتا ہے. کافر جو مسلمان ہو گیا ہے اس کا اگر کوئی بچہ ہے کہ جو بالغ ہو چکا ہے اور وہ یا بالغ تو ابھی نہیں ہوا, ابھی اس کے 15 سال مکمل نہیں ہوئے, یا بلوغ کی 2 علامتیں ہم نے جو پہلے بیان کی ہیں ان میں سے ابھی کوئی ظاہر نہیں ہوئی, لیکن اتنا ہوشیار ہے کہ وہ اپنا فائدہ نقصان سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے اور وہ زبان پر کلمہ شہادتیں جاری کریں تو وہ باپ کی وجہ سے پھر وہ پاک نہیں کہلائے گا, وہ خود مسلمان ہو گیا ہے. تو جس طرح باپ کا اسلام باپ کی طہارت کا باعث بنا ہے, اسی طرح اس کے بالغ بچے یا بالغ بچیوں کا اسلام بھی وہ خود ان کی اپنی طہارت کا باعث بنے گا.
صحیح,
لیکن جو بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے اور ممیز بھی نہیں ہیں, ابھی وہ فائدہ نقصان کو سمجھنے کے قابل نہیں بنے, 3-4-5-6 سال کے بچے یا بچیاں ہیں, تو وہ انہوں نے کوئی خدا کا انکار نہیں کیا, رسول کا یا قیامت کا انکار نہیں کیا, اور نہ وہ انکار کے قابل ہیں.
صحیح,
مگر چونکہ باپ منکر خدا ہے, باپ منکر رسول ہے, باپ منکر قیامت ہیں, تو وہ کافر ماں باپ کی وجہ سے یہ بھی کافر سمجھے جاتے تھے.
صحیح,
اور ان پر وہ کفار والے احکام لاگو ہوتے تھے. ان کو اگر کسی کا گیلا ہاتھ لگ جاتا تو جس طرح ان کے بوڑھے باپ کو اگر کوئی کسی کا گیلا ہاتھ لگ جاتا وہ نجس ہوتا, اسی طرح اس چھوٹے بچے جو کہ کافر کے حکم میں ہیں, خود انہوں نے خدا کا انکار نہیں کیا لیکن منکر خدا کی اولاد ہے, لہذا وہ باپ کی وجہ سے یہ بھی کافر سمجھے جاتے تھے, نجیس سمجھے جاتے تھے.
صحیح,
جیسے ہی باپ مسلمان ہوگا اور کلمہ شہادتیں زبان پہ جاری کرے گا, بے شک یہ جاری نہ کریں,
صحیح,
ابھی ان میں وہ شعور نہیں آیا, لیکن باپ کے اسلام کی وجہ سے خود بخود یہ بھی ان کی نجاست برطرف ہو جائے گی, ان کی ذاتی نجاست برطرف ہو جائے گی اور اب ان پر مسلمان والے احکام لاگو ہوں گے. البتہ ان کے لیے ایک علمی تعبیر ہے, یہ لوگ حکم اسلام میں ہیں.
صحیح,
جس طرح وہ دیوانہ ہے, یہ حکم اسلام میں ہیں, یعنی حقیقی مسلمان تو تب ہو یہ ہوں گے کہ
بالغ ہوں گے,
ہاں یہ زبان پہ شہادتیں جاری کریں, قیامت کا اقرار کریں, لیکن ابھی چونکہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں, مگر باپ کے اسلام کے ساتھ, باپ کے شہادتیں کے اقرار کے ساتھ ساتھ طبیعت کے طور پر خود بخود
مسلمانوں والے احکام ان پر لاگو
ہو جائے گی اور مسلمانوں والے احکام ان پر لاگو ہوں گے.
قبلہ, میں ذرا قدر مزید وضاحت کے لیے ممیز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ اسے نفع نقصان کا پتہ ہو اپنے, اب یہ تو چھوٹا سا بچہ, اسے بھی فرض کرتے ہیں ایک نفع نقصان اس کے لیے تو طے ہے کہ مجھے ٹافی میں چاکلیٹ میرے لیے فائدہ مند ہے یہ مجھ سے چاکلیٹ چھین رہا ہے دوسرا بچہ یا کھلونا, تو وہ کیا یہ نفع نقصان سے مراد ہے یا کوئی اچھے
حیوانات بھی ہیں؟
اچھے
اتنی تمیز تو حیوانات میں بھی ہیں. اب بعض حیوان جو ہیں وہ اتنے ہوشیار ہیں کہ ہوشیار انسانوں کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے.
بالکل,
فلاں آدمی جو ہے وہ جی کوا کی طرح ہوشیار ہے, چالاک ہے, فلاں لومبڑی کی طرح ہوشیار چالاک ہے, اس کو ممیز نہیں کہا جاتا.
صحیح.
یا کچھ یعنی
اچھے اس طرح پورے کی تمیز اس میں
وہ جیسے کہا جاتا ہے, مثال دی جاتی ہے کہ یعنی معاشرے کے اندر جب ایک بچے سے پوچھا جائے کہ بھائی مثلا چیزوں کی قیمتوں کے بارے میں, حیوانات کی قیمتوں کے بارے میں وہ آپ کو بتا سکے, معاشرے کے اندر اس کو اتنا شعور آ جائے.
صحیح.
یا ورنہ اتنا جو نقصان فائدہ کا ہے, جی یہ زیادہ روٹی ہے تو یہ میں لے لوں اور جو چھوٹی ہے وہ میرے بھائی لے لیں, یہ اتنا نقصان جو ہے حیوان وہ
یہ ممیز ہونے کی
اتنی تمیز حیوانات میں ہوتی ہے, یہ معیار نہیں ہے.
صحیح.
یا وہ کسی کے مسلمان ہونے یا اس کے کفر ہونے کا.
صحیح. اچھا, طبعیت میں مزید بھی کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں جو اس وقت آ رہی ہو؟ مثلا
طبعیت کے ذیل میں کچھ اور چیزیں بھی مثلا پیش کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر جب ایک میت کو ہم غسل دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو پہلے جو عین نجاست غلاظت اگر اس کے جسم پر لگی ہوئی ہو, پیشاب پاخانہ خون وغیرہ, اس کو پہلے پاک کرتے ہیں, اور اس نجاست کے زائل ہونے کے نتیجے میں بھی یہ مردار کا جسم پاک نہیں ہوتا, تین غسلوں کے ذریعے ہم اس کو غسل دیتے ہیں. تین غسل دیتے ہیں, سب سے پہلے اس کو سدر سے بیری کے پتوں سے غسل دیتے ہیں.
بیری کے پتوں کا پانی؟
جی ہاں, بیری کے پتوں کا پانی, بیری کے پتوں کو بس اس میں ملا دیا جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ بیری کے پتے کا اتنا پانی ہو کہ اس میں اس کو غسل دیا جا سکے, کچھ بیری کے پتے کوٹ کے اس کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں, اس کا رنگ بھی بدلتا نہیں ہے لیکن وہ بیری کا پانی کہلاتا ہے. جی ہاں, تو وہ اس کو ایک دفعہ اس میں اس سے غسل دیتے ہیں, اس کے بعد کافور سے, آب کافور سے اس کو غسل دیتے ہیں, اور آخری دفعہ آب خالص سے, یعنی اس میں کافور یا کسی چیز کو ملائے بغیر آب خالص سے. یہ تین غسل جب ایک میت کو ہم دیتے ہیں تو اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے.
صحیح.
اب یہاں طبیعت کی ہم مثال یا اس کو نمونہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اس مرحوم کے جسم کو دھویا ہے, اس سے نجاست کو دور کیا ہے براہ راست.
صحیح.
اس کو یہ تین ہم نے غسل دیے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو غسل دینے کے دوران استعمال میں ہوئی ہیں. مثلا بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ جب ایک میت کو غسل دیں تو اس کے جسم پر موجود کپڑوں کو اتارا جائے, انہی کپڑوں میں بھی غسل دیا جا سکتا ہے.
صحیح.
بلکہ یہاں تک ہے کہ بعض اوقات اگر نوبت یہاں تک آئے کہ ایک مرد خاتون کو غسل دے تو اس کو انہی کپڑوں میں اس کو غسل دے.
صحیح.
اس کپڑوں میں ایک میت کو غسل دیا گیا تھا, یا مرد مرد کو دے رہا تھا اور انہی کپڑوں میں اس کو غسل دیا ہے, ظاہر ہے وہ کپڑے پھر استعمال ہوئے ہیں. اسی طرح وہ ایک تخت جو عام طور پر وہ اس کا سنگ مرمر کا یا وہ چادر کا ایک تخت بنا ہوتا ہے, اس کے اوپر میت کو لٹا کے اس کو غسل دیا جاتا ہے, وہ بھی تھی استعمال ہوتا ہے اس کے غسل میں.
صحیح.
اسی طرح جو بندہ غسل دے رہا ہے اس کو, ظاہر ہے وہ اس کے ہاتھ اس ملتا ہے, اس کو کروٹ دیتا ہے, اس کے ہاتھ استعمال ہوئے ہیں, تو میت کو غسل دینے کے بعد اور اس سے فارغ ہونے کے بعد ان کپڑوں کو الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. الگ سے اگر کپڑے ہوں تو ان کو دھونے کے بڑی کڑی شرائط ہیں اور مخصوص طریقہ ہے. دیکھا جاتا ہے آب قلیل سے دھو رہے ہیں, نلکے کے پانی سے دھو رہے ہیں, کور کے پانی سے دھو رہے ہیں, یا آب جاری سے دھو رہے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اگر آب قلیل ہے تو اس کو نچوڑنا پڑتا ہے, اور جو پانی اس کے تطہیر میں استعمال ہوا ہے پاک کرتے وقت اس کا اس سے جدا ہونا ضروری ہے. یہ ساری شرائط جو ہیں وہ اب ختم ہو جاتی ہیں.
صحیح.
جیسے ہی اس کا جسم وہ پاک ہو جائے گا,
خود بخود
طبیعت کے طور پر وہ لباس بھی پاک ہو جائے گا جو اس نے پہن رکھے تھے اور اس کے جسم پر موجود ہیں. اسی طرح وہ جو جس تخت کے اوپر اس کو لٹا کے غسل دیا گیا ہے, اس کو الگ سے کو لوٹے میں کے پانی سے,
بالٹی
کے
پانی سے
یا پائپ کا پانی اس کو اوپر بہانا یہ ضروری نہیں ہوتا. یا اسی طرح جس مومن نے اس کو غسل دیا ہے, ظاہر ہے جب وہ پاک کر رہا تھا اس کو تو ہاں پاک اس کے نجس ہو گئے تھے،
بالکل صحیح.
تو اور اس کا گیلا ہاتھ اس کے جسم کو لگ گیا تھا، مردار ہے، مردار نجس ہے، یا ماں سوائے معصوم کے کہ معصوم کی روح جب اس کے قفص انصری سے پرواز کرتی ہے تو اس کا جسم وہ پاک ہوتا ہے، عام انسانوں کی طرح اس کا جسم نجس سے نہیں ہوتا. اور اگر معصوم کو غسل دینے کے بارے میں اگر روایات بھی ملتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غسل دے کے معصوم کے جسم کو پاک کرنا چاہتے ہیں، نہیں، موت کے نتیجے میں معصوم کا جسم نجس نہیں ہوتا، وہ ایک سنت قائم اور جاری رکھنے کے غرض سے
غسل دیا جاتا ہے،
غسل دیا گیا ہے. رسول اکرم ہو یا آپ کے اولاد طاہر بارہ امام ہیں یا ان میں حضرت زہرا ہیں 14 معصومین میں،
صحیح.
تو وہ جیسے ہی اس کا پاک ہوگا تو اس دوران آپ نے، آپ کا جسم نجس ہو گیا تھا جی، ایک لاش کو آپ کا ہاتھ لگ گیا تھا، گیلا ہاتھ،
گیلا ہاتھ
نجس ہو گیا تھا، لیکن اس کے غسل سے فارغ ہونے کے بعد الگ سے آپ کو ہاتھ
دھونے کی پاک کرنے کی ضرورت نہیں
ہوگی. طبیعت کے طور پر جہاں اس کا جسم پاک ہوا وہ تختہ بھی وہ پاک ہو گیا، وہ لباس بھی پاک ہوا جو اس کے جسم پر تھا، اور غسل دینے والے کے ہاتھ بھی الحمدللہ
پاک ہو جائیں گے. اچھا اسی سے سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ کافر بھی تو آخر کوئی لباس پہنے
تھا. ایک اور نمونہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اب وہ ہمارے معاشرے میں وہ نمونہ آپ کو ملے یا نہ ملے، مثلا شراب جب سرکے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ برتن بھی پاک ہو جاتا ہے.
اچھا
جو
چمچ وغیرہ،
چمچ جو آپ جس سے اس کو ہلا رہے تھے یا اس میں، وہ یہ ساری چیزیں طبیعت کے طور پر پاک ہو جاتی ہیں، ان کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک چیز کی وضاحت میں ضروری سمجھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ شراب کے سرکے میں تبدیل ہونے کے نتیجے میں وہ سیال مادہ، وہ بہنے والی چیز، وہ بھی پاک ہو جائے گی اور وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی اور نجاست، کسی اور نجاست کی وجہ سے وہ برتن نجس نہ ہوا ہو.
صحیح.
اگر کسی اور نجاست کی وجہ سے وہ برتن نجس ہوا ہو یا کوئی اور نجاست اس میں گری ہے شراب کے علاوہ،
صحیح،
تو وہ پھر سرکے میں تبدیل ہونے کے نتیجے میں وہ پھر پاک نہیں ہے،
بھی پاک نہیں،
وہ خود بھی پاک نہیں ہے، برتن بھی پاک نہیں ہے، کیونکہ شراب کا سرکے میں تبدیلی کے نتیجے میں
شراب
وہ صرف شراب کا جو مادہ ہے وہ پاک ہو جاتا ہے،
صحیح.
کوئی کسی اور نجس کو یہ تبدیلی پاک نہیں کر سکتی، نہ برتن کو پاک کر سکتی ہے.
بالکل صحیح. اچھا میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ کافر بھی تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ اس کے کپڑے پسینے سے یا کسی وجہ سے گیلے تھے اس کے جو بدن پر تھے.
اب جب ہم اس کو
اسلام لاتا ہے تو کپڑے ساتھ
پاک کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس کی جو طہارت ہے کفروں تک سرایت نہیں کرتی، صرف اولاد تک سرایت کرتی ہے. ظاہر ہے ہمیں روایات کا پابند ہونا ہے،
جی،
تو ہم نے اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا. طبیعت کی مثال کے طور پر اس کی اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بالوں کا ذکر آیا ہے روایات کے اندر، اس کے ناخن کا ذکر آیا ہے، جی، اس کا مکان، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا تھا وہ طبیعت کے زمرے میں نہیں آئے گا. اگر اس کو کوئی نجاست لگی ہوئی تھی تو اس کو الگ سے پاک کرنا پڑے گا.
میرے خیال میں ہمیں اپنے اگلے مطاہر کی طرف بڑھنا چاہیے. اگلا مطاہر کیا ہے، بیان فرمائیے گا.
اگلا مطاہر ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اہم مطاہر ہے زوال نجاست،
صحیح،
جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جسم کو کوئی نجاست لگی ہوئی ہو اس کو پانی سے، مٹی سے پاک کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس سے نجاست کا اس جسم سے برطرف ہونے کے نتیجے میں خود بخود وہ جسم پاک ہو جائے، کسی اور مطہر کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہو، اس کو زوال نجاست کہا جاتا ہے. کسی جسم کو کوئی نجاست لگے اور وہ نجاست خود بخود یا کسی چیز سے کھرچنے کے نتیجے میں وہ نجاست زائل ہو جائے اور وہ نجس چیز نجاست کی آلودگی سے صاف ہو جائے تو وہ چیز وہ پاک ہو جاتی ہے.
یہ تمام پاک چیزوں کے بارے میں تو نہیں ہے ایسا؟
نہیں، یہ تمام پاک چیزوں کے بارے میں نہیں ہے. یہ زوال نجاست کے نتیجے میں، یعنی کسی نجاست کی وجہ سے پاک چیز جو ہے وہ کب نجس ہوتی ہے، اور پھر زوال نجاست کے نتیجے میں کون کون سی چیزیں، کون کون سے جسم پاک ہو جاتے ہیں، یہ اس میں ایک دلچسپ تب سے وہ تجزیہ ہے. میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ان سے توجہ کی درخواست کے ساتھ کہ جس جسم کو یہ چیزیں لگ سکتی ہیں، ایک عام برتن کی صورت میں بھی وہ نجاست جسم ہو سکتا ہے، اس کو کوئی نجاست لگ سکتی ہے.
صحیح.
اچھا جی، انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات ہیں، وہ آپ کے پالتو حیوانات ہوں یا وہ آزاد جنگل کے درندے ہوں، جی فالتو جانور کو جسم کو بھی وہ نجاست لگ سکتی ہے اور انسان کو بھی لگ سکتی ہے.
صحیح.
اور پھر انسان کے جسم کے بھی کئی حصے ہیں.
صحیح.
چہرے کو بھی نجاست لگ سکتی ہے،
اس کے
ہاتھوں کو بھی نجاست لگ سکتی ہے، اس کے کپڑوں کو بھی نجاست لگ سکتی ہے، یا پھر اس کے داخلی حصے کو نجاست لگ سکتی ہے.
داخلی حصے سے مراد
داخلی حصے بھی دو قسم کے ہیں.
داخلی
بعض حصے ہیں جن کو یعنی فقہی تعبیر میں باطن غیر محض کہا گیا ہے،
یعنی غیر
داخلی حصہ،
نیم داخلی،
نیم داخلی حصہ، جیسے منہ کا اندرونی حصہ ہے.
صحیح.
لبوں کے اندر اور حلق سے اوپر اوپر کا جو ایریا ہے اس کو نیم داخلی آپ کہہ سکتے ہیں. ناک کا داخلی حصہ، جہاں آپ نماز کے دوران وہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یا آنکھیں، آنکھوں کے اندر کا حصہ.
صحیح.
جدھر آپ سرما وہ لگاتے ہیں.
صحیح. یعنی یہ وہ حصے ہیں جہاں تقریباً ہماری رسائی ہے کسی حد تک،
آپ کی رسائی ہو سکتی ہے.
صحیح.
ایک انسان کا باطن یا داخلی حصہ ہے، بالکل اس کو باطن محض کہتے ہیں، یعنی حلق کے نیچے کا حصہ.
صحیح.
حلق کا نیچے کا حصہ. جہاں تک انسان کے حلق کے نیچے کا حصہ ہے، وہ ایسا ایریا ہے جو نجاست سے مکمل محفوظ ہے. وہاں تک ایک نجس چیز بھی پہنچنے کے بعد پاک ہو جاتی ہے.
عجب.
یا اگر باہر سے کوئی مطلب پاک چیز وہاں تک اس کی رسائی ہو جائے، چھرا جی، نیزا، یا وہ جو سوئی، وہ انجیکشن والی ہوتی ہے جی، وہ بھی اگر انسانی جسم کے اندر گوشت کے ذریعے اگر پہنچے، ظاہر ہے جب ایک سوئی جسم کے اندر اس کو وہ چبھو دیا جائے تو وہ جسم میں داخل جب ہو تو جسم کے اندر خون ہوتا ہے،
خون ہے
جی، خون تو اس کو لگ جاتا ہے، لیکن فوری طور پر اس کو آپ باہر نکال لیں اگر تو وہ خون آلود ہے وہ سوئی، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نجس ہے.
صحیح.
لیکن اگر وہ صاف ہے، بے شک خون کو ٹچ کر کے یہ سوئی باہر نکلی ہے، لیکن ہم اس کو نجس نہیں کہہ سکتے،
پاک ہے وہ.
اندر کا حصہ جو ہے وہ اندر ہی اندر وہ پاک ہے، اور اس سے ملاقات یا ٹچ کے نتیجے میں کوئی چیز نجس نہیں ہوتی.
اچھا آپ نے کہا کہ نجس چیز بھی اندر جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، بالفرض اگر سوئی نجس تھی پہلے جسم کے اندر گئی ہے تو پھر
نہیں، سوئی نجس تھی یہ نہیں، وہ کوئی مخصوص چیزیں ہیں.
صحیح.
وہ نجس چیز جاتی ہے اندر جا کے اس سے اس حیوان کے جسم کا حصہ بن جائے.
صحیح.
جیسے مثلا آپ نے گھر میں وہ بھیڑ بکری یا گائے بھینس آپ نے پال رکھی ہے، وہ نجس پانی پیتی ہے.
صحیح.
نجس کھانا، کوئی نجس چیز کھا لیتی ہے، اور وہ یعنی قدرت کے نظام کے مطابق جو اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یا کئی کارخانے جو اندر جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں پانی پیشاب میں تبدیل ہو جاتا ہے.
صحیح.
نجس پانی پیشاب میں تبدیل ہو جاتا ہے. نجس خوراک، خونالود خوراک، غذا، کھانا، وہ اس کے پاخانے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے گائے بھینس بھیڑ بکری ان کا پاخانہ تو پاک ہے.
صحیح.
ہمیں پتا ہے کہ یہ پیشاب جو بن کے نکل رہا ہے اسی نجس پانی سے یہ بنا ہوا ہے.
بالکل صحیح.
یہ پاخانہ جو ایک حلال گوشت جانور کا وہ پاخانہ بن کے نکلا ہے، وہ ایک نجس غذا سے بن کے نکلا ہے، لیکن اب وہ تبدیل ہو گیا. اب
ہو سکتا ہے دودھ میں بھی بدلا ہو.
دودھ میں بھی ہے، ظاہر ہے دودھ جو ہے وہ کوئی وہ آب کو سر کا کوئی کنیکشن تو نہیں ہے، وہی خوراک جو
جانور معمول
کھاتے ہیں اسی سے اس کا دودھ بنتا ہے، اسی سے. ہاں، البتہ قدرت کا ایک نظام ہے، اور اسی ایک نظام کے نتیجے میں 500 کارخانے لگے ہوئے ہیں انسانی جسم کے اندر. اس کے نتیجے میں یہ ایک گوشت کا آپ نوالا کھاتے ہیں، اور اسی ایک نوالے سے ہڈی بھی بن رہی ہے، اسی سے گوشت بھی بن رہا ہے جی. اس سے پھر گوشت کی جو کئی قسمیں ہیں، پھیپھڑا اور دل اور جگر اور پتا جی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. نظام قدرت ہے، سنوری ہے مایات نافل آفاق. وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کو دکھائیں گے، ہم خود تو دکھائی دینے کے قابل نہیں ہیں لیکن انسانی جسم کے اندر بھی اور کائنات کے کونے کونے میں بھی اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں دکھائیں گے کہ جس کے بعد انہیں یقین ہوگا کہ جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے، پیچیدہ نظام کو، وہی اس پیچیدہ نظام کو چلانے والا ہے۔ غرض یہ کہ تبدیلی کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پھر وہ نہیں رہتی، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ قے کے نتیجے میں یا کسی اور ذریعے سے، یا اگر کوئی پاک مائع انسانی جسم کے اندر اگر داخل کر دیا جائے، وہ بے شک انسانی جسم میں جانے کے بعد نجس مواد کے ساتھ جا کے وہ مل جاتا ہے، لیکن اگر یہی مائع باہر آ جائے اور بظاہر اس میں کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاک ہے۔
اچھا قبلہ، مجھے لگتا ہے ہماری یہ داخل محض اور نیم داخلی یا داخل،
جی ہاں، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تو بالکل داخلی حصہ ہے، داخلی حصہ پورا، داخل کا پورا ایریا پاک ہے،
صحیح،
اس میں کسی چیز کو آپ نجس نہیں کہہ سکتے، اور جہاں تک وہ نیم داخل ہے جیسے منہ کا اندرونی حصہ ہے یا ناک کا اندرونی حصہ ہے، اکثر اوقات ہوتا ہے ہمارے مسوڑوں سے خون نکل آتا ہے، خون جو حلق کے نیچے نیچے ہیں، نہ وہ اس خون کو ہم نجس کہہ سکتے ہیں اور نہ اس خون کی وجہ سے
کوئی چیز نجس ہو سکتی،
کوئی اور پاک چیز نجس ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے مسوڑوں سے خدا نخواستہ وہ نکل آئے، خون نکل آئے، تو آپ کا منہ، آپ کی زبان، یہ نجس ہو جائے گی، لیکن اس کو پاک کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اور جب تک وہ کلی کرنے کے بعد پانی مکمل صاف نہیں ہو جاتا، صاف نہیں نکلتا، ہم کلی کرتے رہتے ہیں،
صحیح،
لیکن یہ فرض نہیں ہے،
کلی کرنا واجب نہیں ہے،
داخلی حصے کو پاک کرنے کے لیے کلی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ ایسے ہی دو چار دفعہ اس کو لعاب دہن کو پھینکنے یا تھوکنے کے نتیجے میں وہ نجاست اگر دور ہو جائے تو یہ پاک ہو۔ اس طرح ناک کا اندرونی حصہ ہے، وہ بھی زوال ہے، نہ جس سرما آپ استعمال کریں، وہ اس کے زوال اور برطرف ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ حصہ آنکھ کا نجس تو ہو گیا تھا،
صحیح،
مگر اس سرما کے برطرف ہو جانے کے بعد ناک کا داخلی حصہ، یہ منہ کا داخلی حصہ، حلق کے اوپر اور لبوں کے اندر اندر کا ایریا، یہ زوال نجاست کے ساتھ برطرف ہو جائے گا۔ یہ ایک چند ایک نمونے ہیں زوال عین نجاست کے۔ تو اگر کوئی اور آپ کے ذہن میں،
قبلہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بحث ہماری کل بھی داخل ہوتی نظر آ رہی ہے، کل کے پروگرام میں
انشاءاللہ،
ابھی ہم یہاں پروگرام کو سمیٹتے ہیں،
اس کی مزید وضاحت کریں گے
انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام دیگر پروگراموں کی طرح آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا، اور آپ ہمیں اپنی آرا سے ضرور نوازیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھنا مت بھولیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔